بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، شریعت اور طریقت کی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے، اپنے ہر شعبہ زندگی میں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس سے رکے. یہ شریعت ہے. اور جیسا کہ پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا، شریعت کے پانچ شعبے ہیں. عقائد، نمبر ایک عقائد، عقیدے درست ہونے چاہیے. دوسرے عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے کچھ طریقے ہم سب کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جس میں نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، اس کے احکام ہیں شریعت میں. اور پھر معاملات ہیں، جیسے نکاح طلاق کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے، تجارت کے معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ. چوتھے، معاشرت، دوسرے انسانوں کے ساتھ آدمی کس طرح زندگی گزارے، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھے، اس کی تعلیمات ہیں شریعت میں. اور پانچویں، اخلاق، کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. شریعت ان پانچ شعبوں میں ہمیں کچھ احکام دیتی ہے. ان احکام پر عمل کرنے کی ایک تو ظاہری شکل ہے، وہ شریعت بتاتی ہے، فقہ بتاتا ہے. مثلا نماز ہے، مثال کے طور پر عبادات. میں نے پچھلے مرتبہ عقائد کی بات کی تھی، تو اس مرتبہ عبادات کو ذرا دیکھیں کہ عبادات میں مثلا نماز ہے، تو فقہ، علم فقہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے نماز کو ظاہری طور پر کس طرح پڑھا جائے، نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحب ہیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کانوں کہاں تک اٹھائیں، کس طرح اٹھائیں، باندھیں تو کس طرح باندھیں. قرآن کریم کی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنی ہے، وہ کتنا پڑھنا فرض ہے، کتنا سنت ہے. رکوع میں جب جائیں تو رکوع کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے، پوری طرح کمر کو جھکا دینا چاہیے یہاں تک کہ وہ سیدھی ہو جائے، کھڑا ہو جائے. تو مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ عورتوں کے لیے رکوع کے اندر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہونا بہتر ہے. اور سجدے میں جائیں تو کس طرح جائیں، ہاتھ کہاں رکھیں، پیشانی کہاں رکھیں، یہ ساری تفصیل بتاتا ہے علم فقہ. وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو شخص یہ کام کر لے گا تو ہم اس پر فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہو گئی. اگر ان احکام پر عمل کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی. یہ کون بتائے گا؟ یہ فقہ علم فقہ بتائے گا کہ نماز صحیح ہو گئی. اگر کسی نے مثلا نماز پڑھتے ہوئے چار رکعت کی نماز تھی, دو رکعت پر بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا, تو سجدہ صاحب لازم ہوگا. یہ بات علم فقہ بتائے گا. سجدہ صاحب کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ بھی وہ بتائے گا. لیکن یہ ساری نماز کی جو ظاہری کیفیات ہیں, ظاہری حالات ہیں, علم فقہ وہ بتا رہے ہیں. لیکن ایک اس وہ روح کیا ہے, اس کے بغیر نماز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. وہ روح کیا ہے؟ دو باتیں ہر عبادت میں, ایک اخلاص, دوسرے خشوع. تو یہ بتاتا ہے, طریقت بتاتی ہے کہ اخلاص کیسے حاصل ہوگا, کب اخلاص میں کمی آ جائے گی, اس کمی کو کیسے دور کیا جائے گا. اسی طرح خشوع کتنا ضروری ہے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جائے, اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں, ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے. یہ طریقت بتاتی ہے. تو جیسے میں نے اس دن کہہ رہا تھا کہ شریعت ہی ہے طریقت, لیکن شریعت جو ہے وہ صرف ظاہر کے احکام پر عمل کرتی ہے. جس شخص کو آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ نمازی ہے, اور کسی مفتی کے سامنے جائے گا بھائی میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی, وہ کہے گا ٹھیک پڑھی. لیکن اب اگر اس کے اندر جو روح ہے اخلاص کی کہ نماز خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے, کوئی اور اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے, یہ اخلاص کے بغیر نماز اللہ کے ہاں بیکار ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن یہاں سمجھ گئے نا کہ اعمال کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ تو فقہ ہی بتائے گا. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے غلط طریقے سے نماز پڑھ لی لیکن میری نیت صحیح تھی, تو نیت صحیح ہونے سے وہ غلط نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس نے وہ آداب جو بتائے گئے ہیں نماز کے اور جن کو فرائض قرار دیا گیا ہے, شرائط قرار دیا گیا ہے, اس میں کمی کر دی, اور جب اس سے کہا گیا کہ بھئی یہ اس میں یہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, اس کو درست کر لو, نماز کو اس طرح پڑھا کرو, کہتا ہے جی جاؤ انما الاعمال بالنیات. وہ تو اعمال کا دار بات اور نیت پر ہے, نیت ہماری صحیح تھی. تو نیت صحیح اس وقت ہوگی جب اعمال ہوں گے. انما الاعمال, اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کون سے شریعت میں معتبر ہیں کون سے نہیں ہیں, یہ فقہ بتائے گا آپ کو. یہ فقہ بتائے گا کہ آپ کے اعمال معتبر ہیں کہ نہیں ہیں. سارے عبادات میں یہی صورتحال ہے. روزہ ہے, جب وہ فقہ کے مطابق درست ہوگا تو پھر نیت آئے گی. فقہ کے مطابق اگر درست نہیں تو پھر نیت کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں سحری کے بعد دو منٹ تک کھاتا رہا, سمجھے, اور پوری اخلاص کے ساتھ میں نے روزہ رکھا ہے, پورے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے, صرف اور کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن دو منٹ کھا لیا, کیا ہے دو منٹ؟ ارے بھائی دو منٹ کھانے سے روزہ نہیں ہوتا. اوکے چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں, میں تو نیت ٹھیک کی تھی, نیت صحیح کی تھی. تو نیت بھی کب کام کرتی ہے؟ جب فقہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے. جب فقہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے تو پھر تصبب کہے گا کہ اخلاص ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اعمال کو شریعت کے مطابق انجام نہ دیا تو پھر وہ عمل ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. فقہ کے مطابق اگر نہ کیا. میرے والد ماجد قدس اللہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حج کو تشریف لے گئے. جب حج کو تشریف لے گئے تو منا میں ایک مشہور عالم کیسے سے مشہور تھے اور ساتھی لیڈر بھی تھے, وہ ملنے کے لیے آئے. تو ایسی بات چیت میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے رمی کر لی نہیں کر لی, کنکر مار دی. تو پوچھ لیا کسی نے کہ حضرت آپ نے رمی کر لی آپ نے, یعنی کنکر مار دیے وہ جمرات پہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں, میں نے وکیل بنا دیا تھا اپنا کسی کو, اس نے جا کے میری طرف سے مار دیا پتھر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خود چل کر جا سکتا ہو اس کے لیے کسی کو دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں ہوتا. عبادت آدمی خود کرتا ہے, کسی کے ذریعے کہتے تو میری طرف سے نماز پڑھ لے تو وہ نماز نہیں ہوگی نا, کیونکہ فرض اس پر ہے نہ کہ اس پر. تو اس کا قاعدہ فقہ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے کہ بھئی اگر تم چلنے سے معذور ہو, اتنے بیمار ہو کہ تم جمرات تک جا نہیں سکتے, تو بے شک اپنا نمائندہ کسی کو دے دو, اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے تمہیں. لیکن اچھا خاصا بلا چنگا صحت مند چلنے پھرنے والا وہ یہ کہے جی میں نے کسی کو وکیل بنا دیا, اس سے جا کر وہ اس نے مار دی, بس میری طرف سے ہو گئی. تو چونکہ حضرت والد صاحب مفتی تھے تو ان کو مسئلہ بتانا ضروری تھا. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا بھائی اس طرح تو رمی نہیں ہوتی, یہ تو خود ہی جا کے کرنی ہوتی ہے. تو اس پر وہ بول پڑے جی نمل اعمال بالنیات, اعمال تو نیتوں سے ہوتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ یہیں بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے جب رات کی رمی کر لی. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی نماز میں فلاں خرابی ہے اس کو درست کر لو, تو وہ فوراً جھٹ انما الاعمال بالنیات پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو لیکن یاد رکھو کہ نیتوں کا جو ذکر کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اعمال کے بارے میں کیا ہے. اعمال کون سے معتبر ہیں کون سے نہیں ہیں یہ فقہ بتاتی ہے. لہذا وہاں پر پہلے فقہ کے اعتبار سے درست ہو عمل, نماز, روزہ, حج, زکات, لیکن اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کس نیت سے پڑھی تھی, وہ اللہ کے لیے پڑھی تھی یا دکھاوے کے لیے پڑھی تھی. تو نماز کے اندر بھی اللہ بچائے ایسے بسابس پیدا ہوتے ہیں. الحمدللہ کسی مسلمان سے یہ بات تو بہت بعید لگتی ہے کہ وہ نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو. لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جہاں شیطان آ کر انسان کی نیت میں فتور پیدا کر دیتا ہے. مثلا آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے معمول کے مطابق, کچھ لوگ ایسے آ گئے سامنے کہ ایک دم سے دل نے چاہا کہ ذرا اطمینان سے پڑھو نماز, جو عام معمول سے ہٹ کر ہے. عام معمول سے جلدی پڑھنے کا معمول ہے, لمبی صورتیں پڑھتے نہیں, اور رکوع میں سجدے میں جو جتنا رکوع اور جتنا سجدہ کرتے ہیں اس اتنا رکوع سجدہ معمول ہے ایک. اب کچھ لوگ آ گئے اور وہاں پر یہ کہا کہ جی دیکھو یہ لوگ آ گئے تو برا لگے گا اگر میں اسی طرح نماز پڑھوں جیسے پڑھتا ہوں, لہذا اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اپنے قیام میں، اپنے قرات میں اس نے کچھ بہتری پیدا کی. شروع تو کیا تھا اللہ ہی کے لیے، لیکن یہاں جو بہتری پیدا کر رہا ہے وہ کس کے لیے؟ وہ مخلوق کے لیے. تو یہ بیچ میں آ کر شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے جس سے عبادت کو خراب کرتا ہے، اخلاص کے منافی کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، یہاں تصوف آتا ہے. اب آدمی اگر دیکھے تو دو آدمی اپنے معمول سے زیادہ، مثلا اس نے رکوع میں زیادہ دیر ٹھہرا، سجدے میں زیادہ دیر ٹھہرا، تو بظاہر تو اچھا ہی ہوا نا، ٹھیک ہی ہوا کہ پہلے رکوع میں زیادہ ٹھہرا، سجدے میں زیادہ ٹھہرا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر تسبیحات زیادہ کی، اس نے عبادت میں وقت زیادہ لگا. تو فقہ تو کہے گا کہ ٹھیک کیا تو نے، مطلب یہ کہ تیری نماز درست ہو گئی. مفتی سے پوچھو تو کہے گا نماز درست ہو گئی ظاہر کو دیکھ کر، لیکن جو طریقت ہے وہ بتائے گی کہ اتنا حصہ تیرا گڑبڑ ہو گیا، اتنا حصہ تمہارا گڑبڑ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پر جو مقصود جو تم نے اس کو زیادہ بہتر بنا کر پڑھا، تو یہ زیادہ بہتر بنا کر پڑھنا مخلوق کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے طریقت کی کہ اخلاص پیدا ہو، وہ اخلاص کامل ہو کہ اول سے لے کر آخر تک. اور یہ فکر کہ میں یہ کہیں کام ریاکاری کی طرف نہیں کر رہا، یہ فکر پیدا ہوتی ہے تصوف سے اور بزرگوں کی صحبت سے، ورنہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا کر لیا. ہمارے جو آپ سب حضرات جانتے ہیں شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، یہ میں ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ہمارے دادا کے بھی استاد ہیں اور بڑے اعلی پائے کے بزرگ ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کانپور میں ایک مدرسے میں مدرس تھے شروع میں. اچھا، کانپور میں کچھ اہل بدعت کا ذرا زور تھا اور ان میں بھی بعض حضرات ایسے تھے کہ جو اپنے منطق اور فلسفے کے علم پر بڑا ناز رکھتے تھے. کیا ہمیں منطق بہت آتی ہے، فلسفہ بہت آتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں چونکہ زیادہ زور جو ہے وہ اسلامی علوم پر ہوتا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس پر. تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو معقولات آتے ہی نہیں، ان کو منطق نہیں آتی، ان کو فلسفہ نہیں آتا، یہ کم آتا ہے. تو حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کانپوری میں تھے، وہاں ان لوگوں کے درمیان تھے. تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسا اجتماع کروں جس میں ان حضرات کو بھی بلاؤں جو معقولات کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند کو بھی بلاؤں، حضرت شیخ الہند کا بیان کرواؤں. تو شیخ الہند کے بیان میں عموماً منطق فلسفے کی بھی بات، علم کلام کی بات بھی ہوتی تھی. تو ان کو پتہ لگا کہ علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں. تو حضرت آگئے اور بیان شروع ہو گیا. جب بیان شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند نے اپنا معمول کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق دینی اصلاحی بیان شروع کیا. اتفاق سے بیچ میں کچھ بحثیں عقلی نوعیت کی بھی آ گئیں. اس وقت تک وہ حضرات نہیں آئے تھے کہ جن کا حضرت کو، جن کو سنوانا مقصود تھا. تو حضرت پہلو بدل رہے تھے کہ کسی طرح وہ آ جائے حضرت، یہاں تک کہ وہ آ گئے. جب آ گئے حضرت شیخ الہند کو پہچانتے بھی تھے اور بات ہونے لگی تھی عقلی نوعیت کی. تو ابھی کچھ کلمات کہے ہی تھے کہ حضرت نے فوراً آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے. اب حضرت تھانوی عبداللہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو وقت تھا ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا وہ گزر گیا. تو حضرت نے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا, یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب موقع ہے کہ اپنے علم کا اظہار کیا جائے ان لوگوں کے سامنے. تو پھر اب وہ بیان کرنا فضول ہوتا کیونکہ پھر وہ خالص ریاکاری ہوتی, اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا. کیونکہ اب پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا, اب اس مخلوق کے لیے ہوتا, لہذا میں نے بند کر دیا. تو یہ ہے فرق طریقت کا کہ طریقت سے گزر کر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ کانٹا لگا دیتے ہیں, جس کانٹے کے ذریعے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا عمل جو ہے وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے, یہ اہل طریقت سے آتی ہے. اب انہوں نے بھی کچھ رگڑے کھائے تھے اپنے کسی شیخ کے ساتھ رہ کر اور تربیت لی تھی, تزکیہ کروایا تھا, تو یہ ذہن میں یہ بات وقت پر آ گئی. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا جی یہ تو بہترین موقع ہے اپنے علم کے اظہار کرنے کا اور اپنے علوم کا مظاہرہ کرنے کا, ان کے سامنے یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں سامنے یہ ہمارے مقابلے میں کیا کریں گے. تو جہاں یہ بات آ جائے تو وہ اخلاص کے خلاف ہے. یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے طریقت سے, طریقت کا مطلب یہ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اللہ تعالیٰ دل میں یہ احساس پیدا فرماتے ہیں. تو یہ بات ظاہری عبادات کا جو ظاہر ہے وہ فقہ بتاتا ہے, اور اس کی جو روح ہے اور وہ بھی کہیں شریعت کے ایسے الگ تو نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا مخلصین لہ الدین, آدمی اسی وقت اس کا ایمان معتبر ہے جبکہ اس نے ایمان اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہو. عبادتیں بھی اسی وقت معتبر ہیں جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہوں. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے. اب دیکھو آپ اندازہ کرو کہ وہ جلسہ جمع ہوا ہے اسی کام کے لیے بلائے گئے ہیں بیان کرنے کے لیے, شاگرد موجود ہیں اور حاضرین انتظار میں ہیں, لیکن چونکہ کانٹا لگا ہوا ہے اس کانٹے نے کہہ دیا بس اب تک تو بات ٹھیک ہو رہی تھی اللہ کے لیے ہو رہی تھی, اب اس کا رخ بدل گیا, لہذا کوئی فائدہ نہیں چاہے مجمع اچھا سمجھے برا سمجھے, یہ سمجھے کہ یہ باعث جو عجیب قسم کا ہے کہ اس نے جا کے بیچ میں ہی بات لیکن توڑ دیا. تو یہ چیز جو یہ کانٹا پیدا ہوا یہ کہاں سے ہوا, یہ طریقت کے ذریعے ہوا, وہ کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں ہوا. تو اس لیے شریعت اور طریقت اس طرح ساتھ چلتی ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, بتاتی ہے طریقت شریعت پر کیسے عمل کرو. لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی طریقت اور چیز ہے شریعت اور چیز ہے, ارے کچھ بھی الگ نہیں ہے, سب مل کر شریعت ہیں. اور یہ کہنا کہ بھئی شریعت کے اندر کچھ اور احکام ہیں اور طریقت میں کچھ اور احکام ہیں یہ بالکل غلط بات ہے. تو اس لیے ذرا سمجھ لینا چاہیے, یہ اصل میں آج کل بدنام کر دیا طریقت کو اور تصوف کو جاہل قسم کے پیروں نے, کہ جس میں انہوں نے نام رکھ لیا تصوف کا کہ کہ بس کچھ ذکر بتا دیا کہ ذکر کرو، شغل بتا دیا شغل کرو، اور اسی کو اپنا منزل مقصود قرار دے لیا. لیکن جو اندر باطنی بیماریاں ہیں، کبر کی، تکبر کی، عجب کی، حسد کی، یہ ساری بیماریاں موجود ہیں اور پھر ذکر کر رہا ہے بندہ، تو وہ ذکر فائدہ مند نہیں ہوتا. لہذا اصل مقصود ہے اندرونی بیماریوں کو دور کرنا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادات میں سب سے پہلی چیز جس کے بغیر عبادت بے روح ہے وہ اخلاص ہے. اچھا، نماز کے اندر تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. نماز کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ عام مسلمان جو ہے الحمدللہ شروع میں اس کی نیت دکھاوے کی نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن شیطان بیچ میں کچھ وسوسے ڈال دیتا ہے تو اس سے بعض اوقات آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے. اس کو اس کا علاج اہل تصوف بتاتے ہیں، اہل طریقت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں بعض اوقات شروع ہی سے شیطان جو ہے وہ شروع ہی سے خراب کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا صدقات، صدقہ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، رفاہی کاموں میں پیسے لگانا. اب یہاں ایسے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ صرف شرما شرمی لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں کو اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے. دیکھو یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کی یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے، تب اس میں یہ ایک رواج پڑا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ہدیہ لے کے جائیں گے ضرور، اگر نہیں لے کے گئے تو ناک کٹ جائے گی. ہدیہ دینا بہت ہی مستحب کام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بقول حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہدیے کی جو آمدنی ہے وہ ساری آمدنیوں میں سب سے زیادہ برکت والی ہے. کہہ رہے جتنے آمدنی خود آدمی کماتا ہے اس سے زیادہ برکت اس میں ہے جو کوئی مسلمان محبت سے کوئی ہدیہ دے. اسی لیے حضرت حاجی صاحب کے یہاں معمول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو اگرچہ حضرت کا کچھ کھانے پینے کا معمول زیادہ نہیں تھا، رغبت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جو چیز لے کر آیا چاہے پسند ہے یا ناپسند ہے اور دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، تھوڑی سی ضرور کھا لیتے تھے اس میں سے، کہ بھئی ایک مسلمان محبت سے ہدیہ لے کر آیا ہے تو میں اس کو اس کی برکت حاصل کر لوں، تو بڑی برکت کی چیز ہے، بشرطے کہ بوجہ محبت ہو، محبت کی وجہ سے ہو. دو ہدیہ قابل قبول ہے اور بڑی ثواب کا کام ہے. ایک مسلمان کو ہدیہ دینا محبت سے، اس میں صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑوں کو دے دینا، بلکہ اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہدیہ دینا، یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے، بڑا ثواب ہے اس میں، تو بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ بھائی میری تو ناک کٹ جائے گی اگر میں نے ایسا ہدیہ دیا تو، یا نہ دیا تو، شادی ہو رہی ہے کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی کی، بھائی اگر تمہارے دل میں واقعی اس سے محبت ہے اور اس کو دل چاہتا ہے اس کو دینے کا, سبحان اللہ آپ ضرور دو, لیکن دل تو اندر سے چاہ نہیں رہا, لیکن چونکہ رسم پڑی ہوئی ہے اور رسم پورا نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر, کہ اسے اس کو اتنا بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے اس کی شادی پہ کچھ نہیں. اور بعض جگہ تو فہرستیں بڑھائی جاتی وہ ادلے بدلے کی, کہ اس نے فلاں نے اتنا دیا تھا لہذا ہم جب دیں تو ہم بھی کم از کم اتنا دیں, اللہ بچائے. تو اچھا خاصا ثواب کا کام اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بن گیا. قرآن کریم نے بالکل ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی, تو اس میں فرمایا ولا تمنن تستکثر, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس کے جواب میں. تو لیکن یہاں اب اخلاص کی ضرورت سامنے آتی ہے, دل چاہ رہا ہے دو بڑھ چڑھ کے دو, بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں دل نہیں چاہ رہا اندر سے اور صرف رسم کی خاطر دے رہے ہو تو وہاں ریا آ گئی, وہاں دکھاوا آ گیا, تو وہاں صدق یہ اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ آدمی دے رہا ہے اور اندر سے دل محسوس رہا ہے کہ یار پیسے خام کا چلے گئے, اور حقیقت میں دینے کا مقصد نہیں تھا لیکن زبردستی دے رہا ہے معاشرے کے جبر کی وجہ سے, تو اخلاص ختم ہو گیا, فائدہ کوئی نہیں رہا, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ یہ مخلوق کے لیے دیا, یہ مخلوق کے لیے دیا گیا, اللہ کے لیے نہیں دیا گیا. اسی طرح صدقات, اب آج کل ایک روایت پڑی ہوئی ہے خاص طور مغربی ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی نہیں ہے, کہ کہتا ہے فنڈ ریزنگ ڈنر ہوتا ہے, کسی اچھے کام کے لیے مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور یا کوئی ہسپتال بننا ہے یا کوئی فلاحی کام ہونا ہے, تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگوں کو ڈنر پہ بلاتے ہیں رات کے کھانے پر, اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں مقصد کے لیے پیسے جمع کرو, مجمع عام میں اعلان ہوتا ہے, ہر ایک آدمی بڑھ چڑھ کر دے. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس طرح چندہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے, اس لیے کہ اس میں لوگ شرما شرم ایک طرح سے ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے. اچھا خاصا سیٹھ آدمی ہے اور بیٹھا ہے اور دیتا نہیں, تو یہ اس کی سوچتا ہے اگر میں نہیں دوں گا تو ساری پبلک بیٹھی ہے, یہ سارا عوام ہے, یہ کیا سوچیں گے کہ اتنا مالدار آدمی ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ دے, تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اندر سے, لیکن اس ماحول کے جبر کی وجہ سے, ماحول کی زبردستی کی وجہ سے وہ دے دیتا ہے. تو اور حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه, کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خوش دلی نہ ہو. اجازت کا لفظ نہیں بولا, صرف اجازت نہیں بلکہ خوش دلی, خوش دلی سے دے رہا ہو تو بے شک بہت اچھی بات ہے, اور ماحول کے جبر کی وجہ سے دے رہا ہے تو وہ خوش دلی نہیں ہے, وہ تو اخلاص نہیں ہے اس میں, اور اخلاص کے بغیر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دو اللہ کیا ایک حبہ اس کی قیمت نہیں, اور اخلاص کے ساتھ ایک روپیہ دے دو وہ ایک روپیہ پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جائے گا, تھوڑا دو مگر اخلاص کے ساتھ دو. تو ہر چیز میں اخلاص, ہر عبادت میں اخلاص, روزے میں اخلاص, صدقے میں اخلاص, حج میں اخلاص, یہ اب حج ہے یا عمرہ ہے مثال کے طور پر بڑی بہترین عبادت ہے, بشرطے کہ مقصود کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. ایک آدمی کی عادت ہے کہ ہر سال جاتا ہے, اب ایک سال اس کے کچھ حالات متحمل نہیں ہو رہے یا طبیعت نہیں چاہ رہی, لیکن یہ سوچتا ہے یار اگر اس سال نہیں جاؤں گا, ہر سال جاتا ہوں, لوگ کہیں گے کہ ہر سال جاتا تھا اس سال نہیں گیا, تو کیا ہوا؟ اس تصور نے اس کی جو روح تھی اخلاص اس کو کاٹ دیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت بتاتے ہیں. عادات میں جو طریقہ ہے اس کا صحیح وہ فقہ بتاتا ہے, اور اس کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق بنانا یہ طریقت بتاتی ہے. اخلاص جو ہے نا مکمل طور پر یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا, یہ اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. رگڑے کھا کر اخلاص کامل ہوتا ہے, اور وہ رگڑے کھلاتا ہے یہ طریقت کھلاتی ہے. جب آدمی کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھتا ہے, اس کے پاس آنا جانا رکھتا ہے, اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے, تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میں اخلاص سے کر رہا تھا, کہاں اخلاص موجود نہیں تھا. تو عبادات میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں, ایک اخلاص, اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی مکمل, یہ طریقت سکھاتی ہے. دوسرے خشوع. خشوع جو ہے وہ بھی نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ہیں فلاح پانے والے. اب فقہ والا جو ہے نا وہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں بھائی خشوع بھی فرض ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خشوع ہونا چاہیے, اتنا تو کہہ دے گا. لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنا خشوع فرض ہے, سمجھے, تو وہ یہ کہے گا کہ جی نماز کی نیت باندھتے ہوئے بھی اگر انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو خشوع کا جو ادنا درجہ ہے وہ اس کی نماز کو باطل نہیں کہے. سمجھے, فقہا وہ ساتھ میں انسان کی نفسیات اور انسان کی اس کے ساتھ لگے ہوئے حالات ان سب کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم لگاتے. اب ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے خاص فلاح ضروری, فلاح کے لیے ضروری ہے خشوع. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ایسا خشوع چاہیے کہ ایک لمحہ بھی نماز کے اندر کسی اور چیز کا خیال نہ آئے, اس کے بغیر نماز بیکار ہو جائے گی, تو کسی کی نماز صحیح نہیں ہوئی. لہذا فقہا کہتے ہیں کہ جو ادنا مقدار ہے وہ ہے فرض. ادنا مقدار کیا ہے؟ کہ جب آدمی نماز کی نیت کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں, بس اللہ اکبر کہہ دیا اس نے سوچ کر, فقی کہتا ہے نماز تیری ہو گئی. اور یعنی اس کے اندر اس کو فاسد نہیں کہیں, اس نماز کو باطل نہیں کہیں, امت کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ بھاگی جائے. لہذا جو ادنا در کے شروع میں نیت جب کر لی نماز کی تو کیا ہوا, یعنی خشوع کا جو فرض درجہ ہے وہ حاصل ہو گیا. اب نیت پہ بھی اور سہولت دی کہ نیت جو ہے نا نماز کی نیت جب آدمی باندھتا ہے تو نیت میں یہ سہولت دی کہ ایک تو آج کل مشہور ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز سے اس امام کے اور منہ میرا قبلے کی طرف, اور خدا جانے کیا بہت لمبی گردان ہے نا, وہ ضروری قرار دی جاتی ہے اس حد تک کہ امام کھڑا ہے رکوع میں چلا گیا اور وہ نیٹی باندھ رہے, وہ اتنی لمبی چوڑی گردان کر رہے, پکا کہتا ہے یہ کچھ اتنی لمبی زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں, نیت کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں, دل نیت کہاں کا کام ہے, دل کا, تو دل میں نیت ہو تو معتبر ہو گئی. یہاں تک فقہا نے کہہ دیا کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے گھر سے نکلا تھا مسجد میں, تو جب نکلا تھا اس وقت اس کی نیت یہی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اب بیچ میں خیالات آ گئے پتہ نہیں کیا 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 کیا, یہاں تک کہ نماز تو موجود کہ اللہ اکبر, اس وقت وہ خاص نیت کا استحضار نہیں ہوا جو پہلے کی تھی, تو پہلی والی نیت بھی معتبر ہے, وہ بھی معتبر ہے, اس سے بھی نماز ہو جائے. تو فقہا جو ہیں وہ جب حکم لگاتے ہیں تو سارے انسانوں کی نفسیات کو دیکھ کر, ان کے حالات کو دیکھ کر, کہ ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتے, لہذا وہ ادنا سے ادنا درجے کو کہتے ہیں کم از کم یہ حاصل کر لے تو, فقہا وہاں تک جاتے ہیں. لیکن طریقت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا دوسرے کسی سے فتویٰ لوگے تو ہو جائے گی نماز تمہاری, باطل نہیں کہتے ہم اس کو, فاسد نہیں کہتے, تمہیں تاریخ نماز نہیں کہیں گے کہ نمازی نہیں ہے, نمازی ہو, لیکن روح اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ خشوع اول سے لے کر آخر تک نہ ہو. تو طریقت وہ طریقہ بتاتی ہے اس بات کا کہ خشوع کس طرح حاصل ہو, اس میں افراد تفرید سے بھی بچاتی ہے, اعتدال کا راستہ بتاتی ہے, زبان پر چڑھی چڑھا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کون سی صورت پڑی کون سی نہیں پڑی, تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالو. پہلی مشق یہ ہے کہ الفاظ نماز کی طرف دھیان کو لگانے کی کوشش کرو, اس کوشش میں کسی وقت بھٹک بھی جائے گا, کہیں اور چلا گیا, پھر واپس آ جاؤ اسی الفاظ کی طرف, پھر بھٹک گیا پھر واپس آ جاؤ. اگر یہ کوشش کرتے رہو گے اور غفلت میں سے اپنے آپ کو نکالو گے تو رفتہ 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 وہ بھٹکنے کے واقعات کم ہو جائیں گے اور دھیان کے اس کی طرف لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں حضرات صوفیاء کرام, وہ جانتے ہیں ہماری حقیقت بھی کہ ان کو اگر ابھی کہہ دیا کہ تم ویسی عبادت شروع, لہذا اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں, جبکہ فقہا نے اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ پہلے سے جو نیت تھی وہی معتبر چلتے رہی. لیکن صوفیا جو ہے وہاں سے شروع کرتے کہ بھئی یہاں سے تم آغاز کرو بسم اللہ کرو اور پھر رفتہ رفتہ جب یہ دھیان غفلت دور کرو, بس والی بات یہ ہے غفلت دور کرو, بلا پرواہی دور کرو, نماز میں کھڑے ہو تو ایک مرتبہ, اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے دعا کر لو, یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں مجھے اخلاص کی اور خشوع کی توفیق عطا فرما, دعا کر لو, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اس نیت سے پڑھ لو, تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. بس آج اتنا ہی سبق, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر خشوع کیا ہے, اگر اللہ نے زندگی دی توفیق دی تو پھر آگے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے. واللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی دینا. www.tasqur'an.com